الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان وقال: يا أيها الناس، قد أزلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر رمضان، شهر المواسات، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، لا بد لكم فيه أن خصلتين: أن تكسروا والله إله إلا الله، وأن تستغفروا الله، أو كما قال: اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان. شعبان کے کسی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور اس میں رمضان شریف کے فضائل اور برکات اور اس کی اہمیت اور فضیلت کی تاکید فرمائی. ترمذی، نسائی اور دیگر سنن میں تفصیلی حدیث موجود ہے. رمضان شریف مسلمانوں کے مذہب اور دین کے بہار کا مہینہ ہے. جیسے موسموں میں موسم بہار بڑا سرسبز، شاداب، خوش رنگ اور نیرنگ قدرت کا مظہر ہے، اور تمام قسم کے درخت اور پودے جن کی جڑیں زمین میں موجود ہو وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اس طرح جس شخص میں جس قدر بھی ایمان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رمضان شریف میں مزید ترقی عطا کر دیتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ اس طرح کا مہینہ ہے کہ روئے زمین پر نظام زندگی تبدیل ہو جاتا ہے. اور قدرت الہی کی بالادستی اور قانون کی ہیبت و جلال مسلمان پر سوار ہوتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک راز ہے. روزے کا تعلق انسانوں سے اور مسلمانوں سے ظاہراً ہے, باطناً اور حقیقی تعلق رمضان شریف کے مہینے اور مسلمانوں کے روزوں کا تعلق اللہ بزرگ و برتر سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مسائل بھی تفصیل کے ساتھ خود بیان فرمائے. مثلاً یہ کہ روزہ فرض ہے, دوسرا یہ کہ گزشتہ شرائع میں بھی روزہ فرض رہا ہے, روزے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا پیدا ہونا ہے کہ مومن مسلم میں احتیاط آ جائے, آداب دین آ جائے, حلال و حرام کا فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور تسلی بھی دے دی کہ ایام معدودات, چند دن تو ہے, 11 مہینے آپ نے کھل کر کھایا پیا, نہ رات کو پابندی نہ دن کو پابندی, نہ پینے نہ کھانے نہ کسی حلال طیب چیزوں کے بعد کوئی پابندی نہیں, تو اس 1 مہینے کے لیے کم از کم آدھے نظام میں پابندی قبول کر لو اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانا, حلال پینا, حلال بیوی کے ساتھ شہوت سے ملنا, یہ تمام چیزیں آپ کو روکنا چاہیے اور اس سے تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد قائم ہو جائے گی. تقویٰ اور پرہیزگاری حقیقت میں احتیاط کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی مضرت کی چیز کو استعمال نہ کرے. علماء کہتے ہیں کھانے کے بعد پھر کھانا بھی مضرت ہے, اور دوسرا قاعدہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے, جیسے بلڈ پریشر والے تیز مرچ مسالہ یا چکنا استعمال کرے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. شوگر والے جب شوگر کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو میٹھا بالکل نہ لے, اس کے خلاف کرنے سے گناہگار ہوگا. زندگی تو بندگی اس لیے ہے کہ اس میں احتیاط ہے, اور اس احتیاط نے انسان کو اور حیوانات سے علیحدہ کر لیا. گائے بھینس بیڑ بکری کتا بلا وہ احتیاط نہیں سمجھتے, ان کے لیے بس یہی دنیا ہے اور چند دن کی زندگی ہے, اور وہ تو دنیا کے آبادکاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, وہ مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات 3 مخلوقات ہیں, ملائک, جن اور انس, یا معاشر الجن والانس, اور ان کا تعلق آخرت سے ہے. قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا اور میزان ہوگا, اور کامیابی پر جنت عطا ہوگی اور ناکامی پر سزائے جہنم دی جائے گی. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, ورزقنا اللہ الفردوس مع صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفضلہ وکرمہ واحسانہ. یہ جو مومن مسلم کی پابندی ہے یہ تو عام زندگی میں بھی ہے, بھئی یہ کام ناجائز ہے نہیں کر سکتا ہوں, یہ کام چونکہ جائز ہے تو کیا جا سکتا ہے, خرید میں, فروخت میں. بہت سارے لوگ خرید فروخت میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے, یہ کافرانہ خیالات ہے, یہ غلط بات ہے. حضرت عائشہ ام المومنین کو پتہ چلا کہ زید ابن ارقم نے ایک سودا کیا ہے اور اس سودے میں کچھ خلاف شرع ہوا ہے. ہدایہ ثالث میں کہ بی بی صاحبہ نے ان کو خط لکھا اور فرمایا کہ اس سودے سے پیچھے ہٹو اور اس کو ختم کرو. وَإِلَّا فَأَبْطَلَ اللَّهُ حَجَّكَ وَجِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ورنہ جو حج آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کیا ہے اور جو جہاد آپ نے پیغمبر کے ہمراہ کفار کے خلاف لڑے ہیں ان سب کو اللہ باطل کر دے گا اور آپ کو اس کا ثواب نہیں دے گا. سوال یہ ہے کہ خلاف شرع بغیر ارادے کے ہوا ہے؟ ارادتاً تو صحابہ ایسا نہیں کرتے, تو پاک مخلوق ہے اور بہت ہی اونچے طبقے کے حضرات ہیں. عبداللہ ابن عمر کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی تو وہ اشارے سے نماز پڑھتے تھے. فقہی طور پر جب ڈاکٹر یا طبیب کہے کہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس بیماری میں آدمی بجائے قیام کے قعود قعود کے اشارہ کر سکتا ہے, لیکن بدائے الصنائع میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا. یاد رکھنا اسی نماز کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے. تو عبداللہ ابن عمر نے اشارے سے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ام المومنین نے منع کر دیا ہے. اللہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت کا ایک مسئلہ حل کیا اور بہت خوش تھے, کیونکہ وراثت کے مسائل بہت زیادہ مشکل ہیں. مردے کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو اور اس میں مال و دولت کی تقسیم ہے, کون وارث ہے کون نہیں ہے, اس کو توریث اور فرائض کہتے ہیں. یہ مشکل علم ہے. اور حدیث میں ہے کہ علم الفرائض نصف العلم, آدھا دین اور علم تو صرف یہ ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت کے قریب علماء سے یہ علم چھن جائے گا. دو آدمی وراثت میں لڑیں گے, تیسرا نہیں ہوگا کہ صحیح فیصلہ کرے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو اچھی طرح سیکھ لو, میں ان قریب جانے والا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں شک شبہ رہ جائے. ایک مختصر سا نصاب اور قاعدہ ہے اس کا, اس کو ہمارے ہاں سراجیہ کہتے ہیں اور پھر اس کی شرح لکھی ہے شریفیہ. اس کے پڑھنے سے کم از کم جو حساب ریاضی کچھ مڈل میٹرک کر چکا ہو آسانی سے پکڑ لیتا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے وراثت کے ایک سوال کا جواب دیا اور پھر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے بھی پوچھنا, کیونکہ وہ زیادہ ماہر ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی میری موافقت کریں گے. عبداللہ ابن مسعود کو جب سوال بتایا اور پھر ابو موسیٰ اشعری کا جواب بتایا, آپ نے کہا لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اگر میں نے یہ جواب دیا جو میرے بھائی حضرت ابو موسیٰ نے دیا تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا, یعنی جواب غلط ہے. اور دوسری تقسیم کی. ابو سلیمان جوزجانی نام ہے اس راوی کا, اس نے ابو موسیٰ کو جا کے بتایا. ابو موسیٰ نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا ایھا الناس لا تسألونی ما دام الحبر فیکم, اے اللہ کے بندو مجھ سے نہ پوچھا کرو جب علم کا یہ دریا معجزن ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھو مسئلے کی جو غلطی تھی اس کو کیسے ادب سے ذکر کیا کہ اگر ایسا جواب میں نے دیا تو پھر میں رائے راست سے ہٹ جاؤں گا. اور جس نے غلطی سن لی وہ کتنے خوش ہو گئے کہ لوگوں کو کہا کہ جب تک عبداللہ ابن مسعود موجود ہے مجھ سے مت پوچھا کرو, وہ تو علم کا دریائے معجزن ہے, بحر مواج ہے. لا تسألونی ما دام الحبر فیکم, بخاری کتاب الفرائض جلد ثانی. اللہ, عبداللہ ابن عمر اور سعد ابن ابی وقاص کا ایک سفر میں اختلاف ہو گیا. یہ تو تمام صحابہ کو پتہ تھا کہ اگر بے وضوئی ہو اور پانی بالکل نہ ملے تو پھر تیمم جائز ہے. لیکن کیا تیمم جنابت سے بھی ہو سکتا ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر کو تعجب ہوا. جب مدینہ منورہ پہنچے عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے پوچھا, آپ نے کہا یا بنیا اذا سألت سعد فلا تسأل بعده احدا. اے میرے پیارے بیٹے, جب سعد سے پوچھنا کہ نوبت آ گئی تو خبردار کہیں اور پوچھ لیا. بالکل صحیح بتایا آپ کو, التیمم ینوب عن الجنابہ کما ینوب عن الوضوء. تو یہ سب احتیاط ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جمعے کے دن خطاب کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اندر سے ام المومنین نے خط لکھا اور ابوبکر کو خطبے کے دوران پڑھنا پڑا اور اعلان کرنا پڑا کہ مجھے غلطی ہو گئی. حضرت عائشہ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا. ایک محدث گزرے ہیں مقبلی, اس نے کتاب لکھی ہے مسند عائشہ فی مستدرکت علی الصحابہ, ام المومنین کے وہ واقعات اور روایات جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ کو پیچھے ہٹایا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. علم بھی علماء کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, 19-20 کا فرق رہتا ہے. بیان کرنے کا طریقہ سلیقہ بھی مختلف رہتا ہے. خوش قسمت وہ ہے جو خود بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور دوسرے کو بھی سمجھائے, اور جہاں کمی کوتاہی نظر آئی فوراً حق کی طرف رجوع کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے کئی دفعہ ایسے واقعات عرض کیے ہیں کہ جن میں مجھے بھی پیچھے ہٹنا پڑا. مثلا رمضان شریف میں شہروں کا نظام ہے کہ سحری ختم ہوتے ہی اذان ہو جاتی ہے اور جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, لوگ سب جاگتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں. دیہاتوں میں 1.5-2 گھنٹے بعد کہیں جا کے فجر ہوتی ہے تو نتیجہ یہ کہ لوگ سب گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں. دیہاتوں میں علم اور فقہ کا استعمال کم ہوتا ہے. تو یہاں ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے, وہ ایک دوائیوں کی بڑی کمپنی ہے, اس کے بڑے تھے, ہیڈ تھے, 5 وقت نمازی اور دین کے تمام کاموں میں ساتھ تھے. اب فوت ہوئے, اللہ جنت نصیب کرے. تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ یہ جو آپ نماز پڑھاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے پڑھا لیتے ہیں رمضان میں, یہ بھی کتاب کے مطابق ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے پھر یہ دوسرا اعلان جو کرتے ہیں کہ اشراق پڑھ کے جائے, یہ بھی کتاب میں ہے؟ جب یہ انہوں نے کہا آپ یقین کریں میرے جسم ٹھنڈا ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ مسئلے میں غلطی آ گئی. دو متضاد چیزیں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتی. اب میں علماء سے پوچھتا رہا، وہ ماشاءاللہ بہت مصروف ہے، فکر امت ہے. شاہ جہان شراب پیتا تھا اور بیٹے اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو حرام ناجائز ہے. کہا مجھے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مجھ پر ہندوستان کے انسانوں کا بوجھ ہے. تو حضرت نے کہا اورنگزیب نے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قیامت تک امت کا بوجھ تھا، ان کے لیے تو ایک قطرہ بھی حلال نہیں تھا. آپ کون ہیں شراب پینے والے؟ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے علماء نے کہا، یہ علماء نہیں، یہ جوگی ہے. جیسے وہ وید اور گیتے سے جوگ کرتے، یہ قرآن و سنت کو نیچے رکھ کے اس پہ اسلام بینک میں ڈالتے ہیں، کبھی کبھی کہیں اور پھینکتے. فرق بہت زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، بڑا دل دکھتا ہے. ویسے وہ دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلا، کسی نے پوچھا کہ وتروں کے بعد نفل ہے یا نہیں. انہوں نے کہا وتروں کے بعد تو نفل نہیں پڑھنا چاہیے، وتر رات کی آخری نماز ہے. پورا شاندار لے کر آخر میں کہا لگا کہ پھر بھی اگر کوئی پڑھے تو. میں نے ٹیلی فون کیا ہے، میں نے کہا مفتی صاحب کو سامنے کرو. میں نے کہا یہ جو پہلے لکھا ہے آپ نے، یہ تو حدیث کے مطابق ہے فقہ کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، یہ اخیر میں جو آپ نے اس کے ساتھ دم بڑھا دی، یہ کیا چیز ہے؟ صرف یہ مجھے بتاؤ کہ اس کا ثواب ملے گا جو نبی کے خلاف ہے. کہنے لگا نہیں ثواب ملے گا، تو غلط باتیں نہ کیا کرے. پھر کہے کہ وتر آخری نماز ہے، اور وتر پڑھنے والا صبح صادق تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا. نہ پڑھنے والے کو ثواب ملے گا، جو پڑھے گا گناہگار ہو. سیدھی بات کرنا نہیں جانتے، الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیتے. تو اصل بات یہ نکلی کہ کوئی شک نہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، اور پھر آدمی انتظار کرے، ذکر کرے، واس کرے، درس دے، جب سورج نکل آئے تو دو رکعت اشراق کی پڑھے، اور اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ متسحرین کے لیے نہیں ہے، جو سحری کے لیے اٹھتے ہیں رمضان شریف میں. الفقہ، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع میں عبد الرحمن الجزائری نے قاعدہ نقل کیا ہے کہ متسحرین کے اوپر انتظار بعد الفجر یا اشراق کی پابندی کچھ بھی نہیں. بس جب آرام کرے اور آنکھیں کھلے تو دو رکعت پڑھے یا چار پڑھے. تو دیکھو ایک مسئلہ صحیح تھا، رمضان شریف میں فجر اول وقت میں پڑھنا. لیکن دوسرا مسئلہ کہ ان لوگوں کو اشراق کا نہ کہا جائے، اس میں لاعلمی تھی. فوراً میں نے تفصیل کے ساتھ اعلان کیا. جو نہیں سمجھتے ہیں وہ تو قیامت تک نہیں سمجھیں گے. ان کو حصے تقدیر میں نہ سمجھنا نصیب ہوا. اسی طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں کبوتر پالنا جائز ہے. لعمل الحرمین الشریفین، کیونکہ حرمین شریفین میں عہد میمون سے کبوتر ہے. وہ تو اتنے جری ہے کہ باقاعدہ یہاں آ کے دیکھتے ہیں کہ جیب میں کوئی دانا وانا لائے ہو یا نہیں، کیونکہ وہ تو حرم ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. من دخلہ کان آمنا. تو ہمارے یہاں بھی کبوتر وبوتر آگے پیچھے ہوتے تھے. ایک زمانہ ایسا آیا کہ کبوتر کا جو غلاظت ہے وہ نیچے آنے لگی. تو یہ ٹھیک ہے کہ فقہائے احناف کے ہاں پرندوں کا بیٹ ناپاک نہیں ہے، لیکن تبھی کراہیت تو ہے کپڑوں پر، جوبے پر کبوتر کا گن لگا ہوا ہو. میرے سر میں درد ہو گیا، بہت پریشان ہوا. چنانچہ کتاب میں مل گیا کہ جب تک یہ مسجد میں غلاظت و نجاست نہ کرے، اگر مسجد کے اندر غلاظت و نجاست کرے تو پھر التنقیہ یجب ہو، مسجد صاف رکھنا ضروری ہے. الحمدللہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں جو ہماری کتابوں میں موجود نہ ہو. تو کلام کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں مینار ہے، اوپر منازل ہے، جائے وہاں رہے سہے، یہاں کائے کے لیے آ رہا ہے؟ تو حرمین شریفین میں بھی انہوں نے نکلوائے تو تھے، لیکن جب عراق سے جھگڑا ہونے لگا تو واپس لے آئے اور پنکھے بند رکھوائے اور کئی قسم کے نظافے رکھ لیے ان کی صفائی کے لیے، اتنی سی کوئی چیز نظر نہیں آتی. رمضان شریف کا مہینہ علمی بہار، اعمال کے صدا بہار ہونے کا مہینہ ہے. رمضان شریف میں جتنے کام ہیں وہ سب ایمان بڑھنے کے کام ہیں، ترقی اعمال ہیں، حسنات اجر بڑھ جاتے. دیکھو کم سونا یہ بھی عبادت ہے، مگر اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. عاجز فقیر طالب علمی کے زمانے سے نیند نہ کرنے کا عادی ہے، تو اس وقت تو طاقت توانائی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا. اب ڈاکٹر کہتے کہ 15-20 سال سے آپ سوئے ہی نہیں، چنانچہ مشین لگوا کے سلاتے ہیں تاکہ خوب نیند ہو جائے، اور اس نیند کی کمی کی وجہ سے یہ عارضہ پیش آیا کہ پیپڑوں کی باز نسے پمپنگ کم کرتے ہیں. تو رمضان شریف میں دیر تک تراویح ہوتی ہے، یا تراویح میں تو الحمدللہ اکثر جگہ ختم قرآن ہوتا ہے، پھر سویرے اٹھنا ہوتا ہے سحری کے لیے، تو رات تو تقریباً آگے پیچھے ہو گئی. اور یہی مقصد شرائع ہے کہ غفلت کی نیند ختم ہو جائے، بیداری پیدا ہو جائے. بہت زیادہ سونا بدنصیبی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اپنی والدہ نے کہا تھا کہ زیادہ نیند نہ کرنا، قیامت کے دن خالی ہاتھ کڑے رہو گے اور مکان نہ بدلنا، بے عزت ہو جاؤ گے، بازار کی چیزیں نہ کھانا، رزق سے محروم ہو جاؤ گے. تفسیر قرطبی، لا تکثر النوم لأن کثرة النوم تترک الرجل یوم القیامة صفرا ولا تطعم من السوق فتحرم ولا تنتقل من مكان الى مكان فتزل. آئے دن مکان بدلنے کی کوشش نہ کرو، مکان تو بس ایک مکان آبا و اجداد سے چلا ہے، وہی رہے. شہروں میں یہ مصیبت بھی ہے، گلشن اقبال میں رہتے ہیں، پھر چک ایک دم کلفٹن چلے جاتے ہیں، پھر ڈیفنس چلے جاتے ہیں، اموات اموات حادثات، عقل کہاں ہے؟ وہ فکر و سوچ کدھر ہے؟ وہ تو ہے ہی رہی ہی نہیں ہے، اس کا بیان کون کرے گا؟ کم از کم مومن مسلم کے دماغ میں تو یہ ڈالا جائے کہ مسئلہ شریعت کا یہ ہے، تاکہ جن میں غیرت ہو، ہمت ہو، وہ پورا پورا عمل کرے. اس عمل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سال بھر میں ایک مہینے کے روزے رکھنے کو فرض فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس مہینے میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے، تو اس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس کا شکر بجا لانا ہے. وہ احترام اور شکر کوئی جالی نہیں ہو سکتی. اللہ نے خود کہا کہ دن بھر روزہ رکھو، رات بھر تراویح پڑھو. یہ رمضان قرآن مجید کے نزول کا احترام ہے اور اللہ کی کتاب کے نزول کی نعمت کا شکر ہے. صحابہ کرام ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے، 20 رکعت 20 رکوع ہر رات، اور 27 کو ختم کرتے تھے، 540 رکوع. یوں قرآن مجید 27 کو مکمل ہو جاتا تھا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ 27 ہی کو ختم کرنا چاہیے، یہ صحابہ کا مستمر عمل ہے. بعض لوگ جو 25 و 23 و 19 کو کرتے ہیں وہ شاید اس مسئلے سے ناواقف ہے. اس سے پتہ چلا کہ 29 کو کرنا بھی غلط ہے، 27 طے شدہ ہے، وہی لیلۃ القدر ہے. فقہا کے ہاں 27 نہیں ہے، لیلۃ القدر کہتے ہیں 27 کو. 99% روایات و اقوال جمع ہے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان، ہر ملک کا جو رمضان ہو اس کے 27ویں کو لیلۃ القدر ہی ہے. جب لیلۃ القدر 27 کو ہے اور ختم قرآن بھی ہو گیا اور لوگ بھی دعاؤں میں شریک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تقرب اور تقدس کا بہت زیادہ باعث ہوگا. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ 3 ختم کیا جائے، 10-10 راتوں میں ایک. نور الازا وغیرہ اور اس کے متعلقات مفتاح ادلۃ الفقہ یا تحتاوی مراقی، ان سب میں یہی ہے. ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ ایک رات میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا. یہ اٹک جو کہلاتا ہے ہمارے یہاں پنجاب اور سرحد کے سنگم پر ہے، یہاں ایک کبار یا اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت جی بابا، ان کی اولاد در اولاد میں حفاظ ہوتے تھے. پہلے باپ اور بیٹا دونوں آتے تھے اور ہر رات کو ایک ختم، سحری تک ختم ہو جاتا ہر رات کو. میں بھی شریک رہا ہوں اس میں، قریب جہانگیرے سے 3 میلے. اور پھر وہ والد صاحب کا ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی اسی طرح بہادر بنا اور تراوی میں اس نے اعلان کیا کہ ابا جی کا تو انتقال ہوا ہے لیکن میرا چھوٹا بھائی تیار ہے. اول وقت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر. سنا ہے کہ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ رمضان شریف میں ہر رات اور دن کو 65 قرآن ختم کرتے تھے. یہ کرامت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے شوق و ذوق سے ختم کرتے تھے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ختم کے وقت دوستوں کو جمع کرتے تھے، دسترخوان بچاتے تھے، کھانے لگواتے تھے، پھل فروٹ لگاتے تھے، پھر فرماتے تھے کہ آج میرا قرآن شریف مکمل ہوا ہے، میرے ساتھ مل کے دعا کرو. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ رات کو 2 قرآن پڑھتے تھے 2 رکعت میں. 3 آدمی ہیں جنہوں نے ایک رات میں قرآن 2 رکعت یا چند رکعت میں پڑھا ہے. اول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے سعید ابن جبیر سید التابعین، اور تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ. کیا شانتی آپ کی، اتنے مسائل ہیں آپ کے. امام اعظم کی فقہ کے مطابق 1,12,77,000 مسائل مستنبت ہیں، اور آپ فجر کے بعد ظہر تک پڑھاتے تھے، ظہر کی نماز کے ساتھ ہی سو جاتے تھے اور عصر تک آرام کرتے تھے. بس رمضان شریف میں یہ شرف بھی نصیب ہو جاتا ہے، گناہگار سے گناہگار امتی مسلم قرآن شریف پکڑ لیتا ہے اور اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے. جن کو خدا نے زیادہ بزرگی اور برتری عطا کی وہ حفاظ ہوتے ہیں، ان کے تو منازل ہوتے ہیں، یاداشت ہوتی ہے. اللہ ان کی تعداد و استعداد ہمیشہ بڑھائے. وہ اسلام کے سرتاج ہیں، یاد رکھنا. اسلام کے سرتاج جو ہے وہ حفاظ ہے، اور اسلام کے تاجدار جو ہے وہ علماء ہے، اور اسلام کے جو تاج پوش ہے وہ عوام ہے. خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. گزشتہ زمانوں میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا تھا، عزیر علیہ السلام جب 100 سال بعد زندہ ہو کے آئے تو بیت المقدس کے لوگ حیران رہ گئے کہ وہ تو 100 سال پہلے کسی سفر میں مر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، 100 سال بعد اللہ نے مجھے زندہ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو توریت یاد تھی کیونکہ پیغمبر تھے، تو انہوں نے کہا آپ توریت سن لیں، 100 سال کی موت واقع ہوئی ہے، اٹھے تو وہی کا وہی حافظ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اور آپ ہی عزیر علیہ السلام، کیونکہ غیر نبی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں ہوتا تھا. ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و معجزہ ہے کہ آپ کی امت قرآن کے حفظ کرتی ہے. مرد تو کیا کہ عورت ہے، لڑکے تو کیا لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے بچے کمال حفظ میں شہرت رکھتے ہیں. ایک زمانے میں میرے ہاں وہاں جو جہاں مال مویشی ہے اور والد صاحب کے نام پر جہاں مسجد محمد عاقل ہے اور یہاں کی شاخ ہے احسن المدارس، ایک مختصب اعلیٰ نے کہا کہ میں ان مساٹیر کو لاتا ہوں، ان کی دعوت کرو، ان کو ذرا مولویوں کا پتہ چل جائے. تو وہ کافی لوگ تھے تو وہی زمین پر دعوت کی، تو وہ بڑے ایڈوکیٹس اور مجسٹریٹ اور ججز اور سب کا مختصب کے طبقے کے لوگ سب آ گئے. تو وہ ہمارے جو احسن المدارس کی عمارت ہے وہ ایسے ٹیڑھی ہے، تو ایک نے کہا یہ ٹیڑھی ہے، میں نے کہا قبلہ رخ ہے. اچھا میں نے غور کیا، جب مسجد میں کام رنگ روغن ہو رہا ہو تو یہاں جماعت کھڑی ہوگی، تو قبلے کی طرف بنایا. آپ تو ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن جانتے ہیں، قبلہ ٹوپن نہیں جانتے. پھر مجھ سے کہا کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چونکہ وہ ناظرے اور حفظ کے چھوٹے چھوٹے ہیں. میں نے کہا آپ سے تول میں زیادہ ہے. مجھ سے؟ میں نے کہا کہ یہ تو 6 کلو بھی نہیں ہے. میں نے بلایا اس کو، بلایا، غریب کی قمیض پٹی ہوئی تھی اور چانچے پانچے سے کمزور ہاتھ پیر. میں نے کہا کتنا یاد ہے؟ یہ پورا ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے. میں نے کہا سنا دیں گے؟ بھئی آپ پوچھے تو سناؤں گا. میں نے کہا دیکھ لیا؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ کو کتنا یاد ہے؟ میرے کو تو اصل اخلاص ہے، وہ بھی غلطی آ رہی ہے. اور میں نے کہا وہ کہتے ہیں پورا قرآن یاد ہے، تیرے جیسے 2 من کے اور نکل آئے اس کے جوتے کے برابر نہیں. میں نے کہا وہ کہتے ہیں دور کر رہا ہوں، مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ جہاں سے پوچھے بتاؤں گا. کمال دیکھے نا حفظ کا. 2 بچے یہاں آئے، شروع زمانہ تھا مدرسے کا، داخلوں کے لیے میں خود بیٹھتا تھا، تو مجھے کہا کہ ہم کو حفظ میں داخلہ لینا ہے. میں نے کہا ہمارے یہاں حفظ کا ایسا داخلہ باقاعدہ نہیں ہے، وہ تو ہماری شاخ واخوں میں پڑھتے ہیں، یہاں تو محلے کے بچے آتے جاتے ہیں، اور وقت بھی گزر چکا ہے داخلے کا. تو ان بچوں نے کہا کہ ہم تھوڑا تھوڑا قرآن شریف سنا کے پھر اجازت لے کے چلتے ہیں. تو جب کوئی کہے کہ میں قرآن سناتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں، ایمان چلا جائے. میں نے کہا سر آنکھوں پہ، میں فوراً صحیح طرح بیٹھ گیا. انہوں نے جو تلاوت شروع کی نا، آپ یقین فرمائے 20-30 سال ہو رہا ہے اس کو، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اللہ اگر ان کو واپس کر دے تو میرا کیا حشر ہوتا. میں نے کہا سارا قرآن ایسا پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپ پوچھ لیں. میں نے اپنے حساب سے جتنی مشکل جگہ پوچھی خدا کی قسم وہ دونوں راکٹ ایسے سیدھے نکلتے تھے. ان کے لیے درخواست میں نے خود لکھی، نیچے لکھا کہ ان کو اعزازی داخلہ دیا جاتا ہے، اور ان 2 بچوں کو لے کے کلاس روم میں میں خود چلا گیا مدرس کو بتانے، کیونکہ یہ تو گھوڑا اور گدھے کو برابر کر دے. اب میں نے کہا ان کو علیحدہ بٹھایا کرے اپنے پاس اور ان کا سبق پہلے رکھے، احسن العلوم کی تاریخ میں ایسے حافظ نہیں آئے. قرآن عزت دلاتا ہے نا. دیکھو میں نہ محتمن تھا پھر نہ کوئی مولوی, ان دو بچوں کا نوکر و خادم تھا. جب انہوں نے قرآن پڑھا اور میری آنکھیں ہیں جو پانی پھینک رہی ہے, وہ جس زمانے میں کراچی کے حالات بہت خراب تھے تو مجھے آئی جی کراچی نے اس زمانے کا واقعہ سنایا کہ پہلے ہم نے آپ کے یہاں فون کیا, آپ نے کہا ہم تو سرکاری ادارہ نہیں ہے, جو بھی پڑھنے آئیں گے ہم داخلہ دیں گے, آپ روک لیں, آپ نہ آنے دیں. تو کہا ہم نے ایک گاڑی پکڑ لی, اس میں طالب علم بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ. کہا بھائی ہم تو قرآن شریف کی تفسیر پڑھنے مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں. تو کہا جیسے قرآن شریف کی تفسیر کا کہا تو کہا میرے سینے میں درد شروع ہوا. کہا میں نے ان کو کہا کہ سرانگ کو کر. کہا میں نے اپنے گارڈ کو کہا گلشن اقبال دیکھا کہ دیکھا ہے, کہا حضرت کے یہاں چھوڑا, اور وہ آئی جی زار و قطار یہاں کے رو رہا تھا, اس نے کہا واہ معجزہ قرآن. تو میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کسی وقت بھی چلتا ہو جائیں گے. کہ جیسے انہوں نے کہا واپس جائے تو کہا واپس جانے کے ساتھ یہاں سے ایک کڑک نکلا. کہا میں نے ان کو کہا مجھے دم کرے, مجھے دعا دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نہیں کروں گا, نوکری چھوڑ دوں گا, طالب کو واپس نہیں کروں گا. آسان کام ہے قرآن والوں کو بے عزت کر رہی ہے, کمکل لوگ ہیں بےہودہ. بڑے بڑے ایوب خان آئے اور جنرل مشرف آئے, اور آج زمین ان کو قبول نہیں کر رہی. گدے اور خچر کا پاکستان میں عزت ہے اور مشرف کی نہیں. اس نے کیا کیا, طلباء و طالبات کو شہید کیا ہے, نہ حق مارا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو قرآن شریف کا مہینہ ہے رمضان شریف, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت سارے آزار اور بیماریوں کے باوجود اللہ کی کتاب کا درس جاری ہو جاتا ہے. آج جمعہ تھا تب بھی 2.5-3 گھنٹے کی تفسیر ہو گئی. یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے. اتنے معجزات تھے کہ اگر میں اعجاز قرآن پر لکھنا شروع کروں تو باقلانی سے بڑی کتاب آ جائے گی دنیا میں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور معجز ہے, پوری دنیا کا مداوا ہے, ہر مرض کی شفا ہے, ہر مشکل کا علاج ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن پر یہ چیزیں نہیں کھلتی, اللہ ان کو ایمان نصیب کرے, اصل میں ایمان کی کمی ہے. میں نے چند سال پہلے کعبے کے امام کا ایک خطبہ سنا اور بہت دکھ ہوا, اور اس خطبے میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. کوئی جیل سے رہائی چاہتا ہے قرآن پڑھتے ہیں, بدعت ہے. کوئی کاروبار کی خیر و برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, یہ بدعت ہے. محمد انور شاہ میرے ساتھ تھا, میں نے کہا یہ سن رہے ہو؟ کہاں. میں نے کیا کہہ رہے, کہا غلط کہہ رہا ہے بالکل. میں نے کہا اس کو ایک پیغام دینا ہے. اس نے کہا آپ بولے میں ابھی دیتا ہوں. میسج ہم نے اس کو بھیجا اور ایک حدیث اس کو سنائی اس میں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر قرآن کا انکار ہوگا. میں نے کہا آپ کے خطاب سے اس کی قباحت جھلک رہی ہے بالکل. آپ نے قرآن کسی چیز کا نہیں چھوڑا, آپ نے اس کو ایک عام ٹیسٹ پیپر بنا دیا, ایز اے بک, ایز اے بک. اسے انگریز کے الو کہتے ہیں. میں نے کہا جتنے مواتن کا آپ نے انکار کیا یہ سب ثابت ہے, آپ کو بنوئم کے فضائل دیکھنا چاہیے, کچھ ممبر کعبہ سے شرم و حیا کرے. آپ کو ترتوشی کے فضائل قرآن دیکھنا چاہیے اور امام احمد کے فضائل سید المرسلین دیکھنا چاہیے, کہ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں. جیلی بھی رہا ہوئے ہیں بیمار تو ٹک پک صحیح ہوتے ہیں. کاروبار کی خیر و برکت کے لیے قرآن مجید یا قرآن کی کوئی سورت, صحابہ کا اجماع ہے اس پر. حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں آپ کے گھریلو اخراجات کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کروں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میرے گھر کے لوگ اہلیہ اور بیٹیاں مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا کی تنگی نہیں ہے. دیکھیں کیسا زبردست جواب ہے. تحفہ اثنائے شریعہ میں شاہ عبدالعزیز نے نقل کیا ہے مناقب عثمان میں, کہا ہمارے گھر کے لوگ واقعہ پڑھتے ہیں مغرب کے بعد, علماء کہتے ہیں دیر ہو جائے تو رات کو بھی پڑھ لے, اس لیے ہمارے ہاں تنگی رزق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. او کاروباریوں التجار ہم الفجار, ایمان پیدا کرو اور قرآن صحیح طریقے سے اپناؤ اور قرآن کے خادم بنو اور قرآن پر مرو اور مٹو. یہ قرآن ہے جس کو محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے تھے, یہ قرآن ہے جس کو ابوبکر عمر عثمان و علی پڑھتے تھے, یہ قرآن ہے جس نے ابو حنیفہ کو مجتہد بنایا, جس نے بخاری کو حافظ الحدیث بنایا. اس قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان شریف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور اس قرآن کے نزول کے برکت اور اس کے شکر کے لیے عالم اسلام کو حکم ہے کہ روزہ رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا آؤ توریت لے جاؤ بنی اسرائیل کے لیے, تو آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھا. ایک غلطی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے 10 دن مزید رکھے, 40 ہو گئے. اس لیے امام اعظم اور فقہ حنفی میں کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائے یہ منع ہے, مکروہ ہے, کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی خصلت ہے, ان کی عادت ہے. ہمارا صرف رمضان کا مہینہ پورا ہے, شوال کے روزے یہ ست ہی لوگ جو ٹیسٹ پیپر اور جنتری اور کو جانتے ہیں یہ رکھتے ہیں, اصل مذہب میں نہیں آئے. تو جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو رمضان شریف کے روزے فرض کیے, اور صرف روزے فرض نہیں, رات کو تراویح ہوتی ہے 20 رکعت, 20 رکعہ. جس زمانے سے اسلام آیا اور حرمین میں تراویح شروع ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک حرمین کے مسلے پر 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہوئی. امام مالک 36 رکعت کے قائل ہے, 4 رکعت کے بعد 4 4 لوگ اپنے پڑھتے تھے, اور کعبہ شریف میں 4 رکعت کے بعد ایک طواف ہوتا تھا, پھر 4 کی جماعت کھڑی ہوتی تھی, اور ایک طواف 4 رکعت کے برابر ہے. لیکن 20 رکعت کی امامت ہمیشہ ہوئی. لیس ابن سعد نے کہا 40 رکعت تراویح ہے, اسحاق رہوے نے کہا 48 رکعت ہے, نفلے سب جمع کر رہا ہے ساتھ, لیکن 8 رکعت اور 12 رکعت کا قول کسی کا نہیں. یہ خالص بے دین لوگوں کا, لا مذہب لوگوں کی بغاوت کا نتیجہ ہے. جو لوگ 8 اور 12 پڑھ کے دل کو تسلی دیتے وہ غلطی کرتے, انہیں ایسے مبارک مہینے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی حرمین شریفین, زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والزیارہ مع الذین یحبوننا ونحبهم بتوفیق رفیق فی ایام صالحہ, دونوں جگہ 20 20 رکعت تراویح ہے, پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. بس ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں, مجھے آج پڑھانا نہیں تھے, میں تفسیر پڑھا کے تھکا ہوا تھا, لیکن خیال ہوا کہ محمد انور شاہ پر یک دم بوجھ بڑھانا ٹھیک نہیں. میں بیمار تو بہت ہوتا ہوں لیکن جب بول پڑتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہوں. آج میں نے درس تفسیر والوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کو کہا ہے کہ جب یہ پڑھانے آئے تو یہ پلر کے پیچھے چھپ جاؤ, اور جب جانے لگے تو پھر پیچھے چمٹ جاؤ. تو میں نے کہا یا اللہ اس کو ختم ہی کر دے تاکہ آرام ہو جائے. وہ روایت یہ سنا رہا تھا کہ حدیث میں ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بھی بڑھتا ہے. سہری میں کیا زبردست پراٹھے, کیا سوئی, کیا شوربے. ہمارے تفسیر کے طلباء کے لیے خود ہمارے مال مویشی میں روز ایک بچڑا کٹے گا. اور اس سال میں نے اعلان کیا ہے کہ مجھے سیٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا باڑا اس قابل ہے کہ میں تفسیر کے مہمانوں کی دعوت کروں. سیٹ اپنے حساب سے جو کر رہے اللہ جزائے خیر دے, لیکن میں کسی کے انتظار میں نہیں ہوں گا. اللہ سے دعا کی تو افطار کے وقت دیکھو تو میلے کا سما ہوتا ہے ہر گھر میں, ہر مومن مسلم کے لیے. چاہ ہزاروں طلباء مہمان ہیں وہاں, اس قدر رزق کی فراوانی ہے کہ خود میں حیران رہتا ہوں. افطار کے وقت میں اہل محلہ کا کبھی کبھی جنگ ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے آج, ہم نے کہا وہ تو اس کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ایک افطار پر کم از کم 1,00,000 کے قریب خرچہ آتا ہے. 1,000-1,200 آدمیوں کو جو عزت کا افطار کرائیں گے تو وہ تو سب چیزیں ہوگی. تو حدیث میں ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھتا ہے. علماء نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ رمضان کے اعمال سے آگے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. مومن مسلم کہتے ہیں بس مجھے سیری کرنی ہے, افطار کے لیے وقت پر گھر جانا ہے, دکان مارکیٹ اپنا کام کرے. تجار نے فیصلہ کیا کہ جمعے کو چھٹی ہوگی اور 1 بجے سے پہلے ہی کام بند کریں گے. اور مومن کی عبادت بڑھتی ہے رمضان میں. اصل نقطہ یہ سمجھانا تھا تو سارے جہان کے مسلمان 20 رکعت پڑھتے, یہ 8 اور 12 والے گریبان میں جھانک کے کہ ان کی عبادت کیوں کم ہو گئی, ایمان کی کمی نہیں ہے تو کیا ہے. وآخر دعوانا
أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
وسبحان الله بكرة وأصيلا والله أكبر كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Thank you. كما نضج الجنون
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. بالغ لڑکے کے لیے کانوں کے نیچے بال رکھ سکتا ہے یا بال سنت کے مطابق رکھ سکتا ہے یا صحیح؟ شیخ صاحب ایک عالم دین نے کہا کہ آپ کے صحیح نہیں. کانوں کے نیچے بال رکھنے میں کیا حرج ہے؟ نوجوان لڑکے رکھتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں, اچھے. مولوی صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ہاں, داڑھی رکھے سنت ہے, اونچے کم کرے سنت ہے. جس طرح غسل واجب ہے, اس طرح اگر غسل نجاست کا قطرہ نکل گیا تو غسل فرض ہوتا ہے نا. نجاست کیا مطلب؟ یوں کہو کہ منی نکل گئی, ڈینڈے کاٹتے اور ڈھنگ پورا کہو. خالی نجاست سے تھوڑا غسل آتا ہے. غسل تو جب منی خارج ہو جائے, زی دفقم و شہوتن, کود کر اور شہوت سے, تو غسل فرض ہو جائے. میرا نام لکھا ہے اور پھر مجھے بہت دعائیں دی ہے, بہت مہربانی. حضرت کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نوافل اذکار سے فارغ ہو کر دو مرتبہ, پتہ نہیں, اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. اگر شرعاً ثابت ہے, 10 دفعہ ثابت ہے, 2 مرتبہ تو کم ہے. مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا ثلاث مرات, 3 دفعہ دعا مانگی. ایک شخص نے جنازہ پڑھی, اس کے بعد دعا مانگتے, پھر اس کے گھر پر جا کر وہ دعا مانگی جاتی, کوئی حرج نہیں. جنازے کے بعد دعا فقہا نے منع کیے. مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 162, ملا علی قاری کہتے ہیں وَلَا يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ. اس طرح معتبرات سب میں ہے. اس واسطے جنازے کے بعد دعا نہ کرنا سنت طریقہ ہے. اور مردے کے گھر جا کر یا جب بھی ان کے رشتہ داروں سے تعزیت ہو تو تعزیت کی دعا میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ فتح پڑھی جاتی ہے, پڑھ سکتے ہیں. آپ نے گزشتہ جمعہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کے بعد صفے توڑ کر دعا مانگنا جائز ہے. بدعتی اس کو بنیاد بنا کر, بہرحال بدعتیوں سے اختلاف تو جنازے کے بعد دعا میں نہیں ہے. سرحد کے تمام علماء و مسلمان مانگ رہے ہیں. مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک استاذ دارالعلوم دیوبند تھے, دعا مانگتے تھے. حضرت بنوری استاذ الاساتذہ عالم تھے. جنازے کے بعد سرحد میں اور سنتوں کے بعد بھی صبح سرحد میں, کراچی میں نہیں. چونکہ یہاں بدعتیوں کا شعار ہے اس لیے یہاں نہ مانگی جائے. کیا بدعتی اور شیعہ کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں؟ نہ کھانا بہتر ہے. وتر نماز کی قضا کر سکتے ہیں, وتروں کی قضا بھی واجب ہے. خلاصہ میں ہے, حکم کا حکم الفرض عملاً لا اعتقاداً. جو لوگ مکانوں کے خرید فروخت کرتے ہیں, ٹھیکے دیتے ہیں, ان کا ٹھیکہ لینے کے لیے کمیشن دینا پڑتا ہے. جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے, ناجائز کام کا کمیشن بھی ناجائز ہے. کیا دعاؤں میں محمد کے وسیلے جائز ہیں اور ثابت ہیں؟ اگر کوئی آدمی عورت اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ قتل کرتے وقت کلمہ پڑھے تو اس کا قتل کرنا جائز ہوگا. کلمہ پڑھنے سے یا نہ پڑھنے سے تو کافر نہیں ہوئی ہے، کوئی اور زندقت و الحاد کی ہوگی، جب تک اس سے توبہ نہ کرے کلمہ مفید نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں سب سے بڑی گستاخی آسیہ ملون کا قتل کرانے کا کیا حکم ہے، وہی حکم بیان ہوا ہے، تو بار بار چھیڑتا ہے باتوں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے مکان دوسرے منزل اپنے پیسوں سے بنوائی ہے، اس منزل پر میرا بھائی بھی میرے ساتھ شریک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کو اپنی منزل سے نکال۔ پہلی بات تو یہ کہ والد صاحب کی زندگی میں بیٹے کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بیٹوں کی حیثیت مزدور اور لیبر کی ہے، محنتانہ لے سکتے ہیں، ملکیت اصل ایک مال کی ایک شخص کی ہوگی۔ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ باپ نے خود ان کو مالک بنائے یا اجازت دی ہے، تو اس کے بعد یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ مکان آپ نے بنوایا یا بھائی ساتھ ہے۔ اگر بھائی ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ ہی کا ہے، اور اگر والد صاحب کی جائیداد جمع پونجی کے ذریعے مکانات آگے بڑھے تو وہ سب والد کے ہیں، نہ آپ اس کے مالک ہیں نہ آپ کا بھائی مالک ہے۔ والدین کی زندگی میں اولاد ایک تار ایک تنکے کا مالک نہیں۔ اچھی طرح کان کھول کے سن، جب نیا کاروبار دکان یا نئی عمارت کی ابتدا میں تقریب ختم قرآن یا دعا برکت کے لیے کی جاتی ہے، لوگ کو اس میں مدعو کیا جاتا ہے، یہ تقریب صحیح ہے سنت کے عین مطابق؟ انسان تو مٹی کا بنا ہے، مگر جانور اور پرندے کس چیز سے بنے ہیں؟ وہ بھی انہی چیزوں سے بنی ہے جن کے جانور ہے۔ آپ کو جانور بننے کا شوق ہے کیا؟ مٹی پلیت مٹی سے خنزیر بنا ہے، اس سے کم پلیت سے کتا بنا ہے، اس سے زیادہ ناجائز سے بلی بنی ہے، تجھے شوق کیسے پیدا ہو گئے؟ اپنے جسم کے کسی حصے پر شک تو نہیں ہوا ہے؟ اتنا پوچھا کرو جتنے پوچھ سکتے ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا کپڑے اتر جائے، حدود میں رہ کے سوال کرو۔ دا سادر اثر اخبا کا زبل خری اور دا سادر چخپا بار کے سادر شلی۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے روزہ رکھے، روزہ نہیں ہوگا، خالی فاقہ ہوگا، نیت رکن ہے۔ غیر مسلم سے غیر شادی وغیرہ پر مٹھائی لینا یا ان کو دینا، یہ مطلب ہے کہ مذہبی تہوار نہیں ہے، ویسے خوشی ہے، جائز ہے۔ رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف کیسا ہے؟ بہتر ہے۔ کسی نے آپ کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بیٹے کا نام بھی موسیٰ ہے، ہاں یہ کس کتاب میں ہے؟ مروج الذہب و معادن الجوہر، مسعودی نے لکھا ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی سالوں بعد مدین سے گزر رہے تھے، وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو شک ہو گیا، اس نے پوچھا کہ کیا نام ہے؟ اس نے کہا موسیٰ۔ کہا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ کہا میرے والد کا نام موسیٰ تھا۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ہمارے ننیال سے مصر جا رہے تھے، راستے میں راستہ بھٹک گئے، میری والدہ کے لیے آگ لا رہے تھے، آگ بھی نہیں لا سکے، وہ آئے بھی نہیں، کوئی جانور ان کو کھا گیا۔ صبح میری والدہ مجھے لے کے رات کو میں پیدا ہوا، واپس ننیال لے آئے تو میرے نانا نے شعیب علیہ السلام نے اور میری والدہ صفورہ نے میرا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت نے پوچھا والدہ زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک سال ہو گیا، فوت ہو گئی۔ آپ بہت غمگین ہوئے، فرمایا کاش کہ ایک ملاقات ہو جاتی، میری وجہ سے جنگل اور بہت پریشانیوں سے گزری تھی، کچھ معذرت کر لیتا۔ حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش ہے؟ روزہ نہ رکھنے کی۔ حاملہ عورت کا حمل اگر بڑا ہے، بہت قریب ہے، اور وہ کمزور و ناتوان ہے، اندیشہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو وہ اس عذر سے روزہ نہ رکھے، جائز ہو جائے گا، لیکن بعد میں اتنے ہی روزے رکھے جائیں گے۔ فعدت من ایام اخر۔ گزارش ہے کہ میری امی بوڑھی ہے، ہماری بیمار رہتی ہے، کیا روزہ رکھ سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا دے، یا ایک یا دو وقت کا کھانا ایک مسکین کو دے یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا دے. بخاری شریف میں انس نے کہا خبزن ولحمن, گوشت اور روٹی, ایک روزے کا اتنا ہی فدیہ ہے. تراوی کے سلسلے میں ہدیہ لینا جائز ہے, تو آپ کی حدیث کس زمرے میں ہے؟ جو شخص قرآن پڑھے اور پھر اس پر کھاوے, روز قیامت اس کے چہرے پر مہد ہڈی ہوگی. پہلے تو یہ حدیث نہیں ہے, یہ تیرے جیسوں کی من گڑت ہے. علامہ آلوسی نے روح المانی کے اندر ولا تشترو بی آیاتی سمنا قلیلا, اس کے ذیل میں لکھا ہے وذکروا فی المن احادیث لا تصح, کہ منع کی کوئی حدیث صحیح نہیں. وقد تزافرت اقوال العلماء على جواز ذالکا, اور وہ حدیث جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ بہترین اجرت وہ ہے اور بہترین مزدوری وہ ہے اور تعظیم وہ ہے جو قرآن کے بدلے, وہ بخاری 22 جگہ ذکر کر چکا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی کمزور روایتیں تو انہی فتووں کی گمراہی کا سبب بنی ہے. جی الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین, اللہم احفظنا واحفظ شعائر الدین, اللہم احفظنا واحفظ المدارس الدینیہ والمساجد الاسلامیہ مراکز التوحید و معادن السنن عن شر الاشر و افساد المفسد وقتل القتال وصفق الصفاق. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے, پریشان حالوں کی مدد فرمائے, مرحومین کی بخشش فرمائے. دورانیہ تفسیر جاری ساری رکھے, عاجز و فقیر کو بما عزیز و محمد انور شاہ کے کامل و اکمل صحت نصیب کرے, اور آنے والا رمضان گزشتہ رمضانوں سے بہترین عمدہ لائق عبادت و طاعات نصیب فرمائے. جملہ حاضرین مجلس کی دعائیں اور جن کے لیے فکر مند ہیں ان سب کے لیے خدا دعائیں قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.